الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين قران حکیم کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ نشست میں سورۃ الشورى کی الحمدللہ تکمیل ہوئی تھی اور آج سے انشاءاللہ سورہ زخرف کا مطالعہ ہم شروع کریں گے۔ مکی سورتوں کا بیان جاری ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ اس دور میں یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین مخالفت مشرکین مکہ کر رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی جان کے لیے وہ درپے ہو گئے تھے۔ مزید بنا یہ ذکر بھی پہلے آ چکا ہے کہ یہ جو حامیم سے سورتیں شروع ہوئی ہیں ان کو حمامیم سبعہ بھی کہا گیا، یہ سات سورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم کے حروف سے ہوتا ہے اور ان کی جمع جو ہے وہ حوامیم بنتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورتیں قرآن حکیم کا مغز ہے، یعنی قرآن حکیم کی تعلیم، قرآن حکیم کے تقاضے، قرآن حکیم جو فکر، سوچ، نظریہ عطا کرتا ہے اس کا جو مغز، اس کا جسٹ، اس کا حاصل، اس کا خلاصہ ہے وہ ان سات سورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا۔ سورہ زخرف میں وہ کشمکش جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جاری تھی اس کا تذکرہ بھی ہے اور ان کے بھونڈے عقائد کا رد بھی کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ یہ خود ساختہ جھوٹے معبودوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ قرآن حکیم کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جا رہی، ان کی اپنی زبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے مگر یہ کہ وہ واضح کلام، کلام مبین جو ذہنوں کو اور دلوں کو اپیل کرتا ہے، اس سب کے باوجود یہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد کر رہے تھے۔ پھر جو ان کے بھونڈے عقائد میں یہ بات بھی داخل تھی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ قرار دے دیا، خود ساختہ معبودوں کو رب کائنات کے برابر قرار دے دیا، ان سارے غلط عقائد کا بھی رد اس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعات کا مطلب قطع کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی ہمارے علم میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت تو نہیں فرمائی۔ بعض اہل علم نے جن میں صحابہ بھی شامل ہیں بعض، انہوں نے کچھ معنی بیان ضرور کیے ہیں مگر امت کی جو متفقہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اصل معنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ والکتاب المبین اور واضح کتاب یعنی قرآن کی قسم، اس کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک تو اس قرآن کا پیغام واضح ہے، جو بنیادی پیغام قرآن عطا کرتا ہے، انسان اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ جو کائنات بنائی گئی اس کا مقصد کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، ان بنیادی مضامین کا سیکھنا اس قرآن کے ذریعے بڑا آسان ہے۔ تو قرآن واضح کلام ہے، اس میں کوئی ایسی مشغافیاں نہیں ہیں کہ بندے کو بنیادی پیغام بھی سمجھ میں نہ آ سکے، بنیادی بات بھی سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہاں ایک اس کا وہ گہرا اور گہرائی والا پہلو ہے کہ جہاں علم و حکمت کے موتی قرآن سے تلاش کرنا، نئے مسائل عہد جدید میں اجتہادی نوعیت کے سامنے آ جائیں، ان کا حل تلاش کرنا، یہ وہ فقہی مسائل کا استنباط کرنا، انفر کرنا اور پھر لوگوں کی رہنمائی کا سامان کرنا، یہ تو خاص علماء، مفسرین، مجتہدین کے میدان کا کام ہے. لیکن قرآن کا یہ پہلو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بندے کو پتہ چلے میرا خالق کون ہے، اس کی حقیقت معلوم ہو، وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری اصل زندگی کیا ہے، اس تعلق سے قرآن کا پیغام بڑا آسان ہے. اور بارہا یہ بات پیش کی گئی ہے کہ ان دو اعتبارات سے فرق نہ کرنے کا ایک غلط نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن حکیم سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب قرآن کو نہ پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جملہ درست نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ قرآن کے سمجھنے میں احتیاط کی ضرورت ہے. اپنی اوقات کو پہچانو، اپنے دائرہ کار کو سمجھو اور اس کے اعتبار سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اسی لیے ہمارے علماء نے ترجمے کیے قرآن کے، تفاسیر لکھی ہیں. اردو میں ترجمے علماء نے کس کے لیے کیے؟ علماء کے لیے تو نہیں کیے. وہ تو ابن کثیر کو عربی میں پڑھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر کو عربی میں پڑھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن عباس کی تفسیر کو عربی میں پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو عربی میں پڑھ رہے ہیں. یہ تو معروف بڑی بڑی عربی میں تفاسیر علماء تو عربی میں پڑھ رہے ہیں. میرے جیسے عام مسلمان کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تفسیر بیان کی ہے، لکھی ہے، حتیٰ کہ اب ترجمے کا نام بھی آسان ترجمے قرآن ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ عام مسلمان کو قرآن سے قریب کیا جائے. حال میں کچھ عرصے قبل جو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آیا ہے، اس کا نام یہ رکھا گیا آسان ترجمے قرآن. تو یہ آسان کس کے لیے کیا؟ علماء کے لیے تو نہیں کیا، وہ تو عربی میں پڑھ. یہ تو مجھ جیسے عام مسلمان کے لیے کیا گیا. تو اس پہلو کے اعتبار سے کہ میری زندگی کا مقصد واضح ہو، خالق کائنات کی عظمت میرے دل میں جاگوزی ہو جائے، اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو، آخرت کی فکر میرے اندر پیدا ہو، مجھے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس پہلو کے اعتبار سے قرآن آسان ہے. اور دوسرے پہلو کے اعتبار سے مشکل ترین کتاب ہے. قیامت آ جائے گی، اس کی علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. عہد جدید اور آئندہ کے دور کے مسائل سامنے آئیں گے، وہ مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے علماء فقہا اس کا حل پیش کرتے چلے جائیں گے. یہ فرق واضح رہے تو یہ مقام بھی بڑا واضح ہے. والکتاب المبین، واضح قرآن، واضح کتاب یعنی قرآن کی قسم، یہ سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہے، بنیادی ہدایت کے اصول کے اعتبار سے آسان ہے. جیسے کہ قرآن نے چار مرتبہ فرمایا، سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں، پھر آیت نمبر 22 میں، پھر آیت نمبر 32 میں، پھر آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. پھر اللہ خطاب کر رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، فہل من مدکر، تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ پہلو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم کنورٹڈ مسلمز کہہ دیتے ہیں، بہتر لفظ ریورٹڈ مسلمز، یہ ریورٹس، جو اصل کی طرف آ گئے، کفر کی طرف تھے، اسلام اصل ہے اس کی طرف آ گئے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، قرآن کی علم و حکمت کی بات ان کے سامنے آئی اور وہ دنگ رہ گئے. کوئی امبریالوجی کی فیلڈ کے اندر، کوئی ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر، کوئی فیزیولوجی کی فیلڈ کے اندر، کوئی علم نفسیات کے اندر، کوئی کسی اور فیلڈ کے اعتبار سے وہ اس فیلڈ کا ماہر تھا. اور جب قرآن کی چند آیات اس کے سامنے، دو ہی آیات اس کے سامنے آئیں، جب وہ یہ سنتا ہے کہ 1400 برس پہلے کلام نازل ہوا تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ ایمان لے آتا ہے. ان لوگوں کو کس نے اپیل کیا؟ قرآن نے اپیل کیا، سادہ پیغام ہے. ہاں وہ اپنی فیلڈ کا ماہر تھا، قرآن رب کائنات کا کلام، ہر علم کا سرچشمہ قرآن ہے، جب اس کی دو آیات اس کے علم میں آتی وہ دنگ رہ جاتا ہے. بہرحال تو قرآن نے کہا والکتاب المبین، قسم کھا کر اللہ نے بار بار یہ کہا ہے، اس کتاب کی قسم جو وعدے، اس کے پیغام کو سمجھنا بھی آسان، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا بھی آسان. فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے بنایا ہے عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اس کے بھی دو پہلو بڑے دلچسپ ہیں. ایک تو یہ، اولین جن لوگوں کے درمیان قرآن نازل ہو رہا تھا وہ عرب تھے اور قرآن کی زبان سے واقف تھے، تو ان کو سمجھنا آسان، ان کو قبول کرنا آسان، اور انہی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود، جو مجسم قرآن، صاحب قرآن، قرآن کی عملی تصویر، عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اولاً ان لوگوں کے لیے قرآن اہم ہے. البتہ عربی دنیا کی وہ واحد زبان ہے جو صدیاں گزر گئی آج تک انٹیکٹ موجود ہے. میں اس عربی کی بات کر رہا ہوں جو ادبی عربی ہے، لغہ فصحیٰ جسے کہتے ہیں، واضح عربی زبان کہتے ہیں، وہ عربی جو رسول اللہ کے دور میں بولی جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عربی آج تک محفوظ ہے. ایک ہے سلینگ لینگویج، جو عام عرب بولتے ہیں وہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ خود ان کا بھی اعتراف ہے کہ یہ اصل عربی نہیں. اصل عربی کی معراج اگر کسی کو دیکھنی وہ قرآن ہے. قرآن ہے جس نے اب عربی کو دو چاند لگ چار چاند لگائے, معاف کیجئے گا. تو وہ عربی جس میں قرآن نازل ہوا تھا وہ عربی آج تک محفوظ ہے, جس کو اب آپ کہہ لیں قرآن عربی کہہ لیں کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا. تو آج کے دور میں بھی کوئی اصل عربی جس میں قرآن نازل ہوا اس کو سیکھنا چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تو الحمدللہ اس کے ذرائع اور وسائل محفوظ ہیں. ورنہ اردو کا حال کیا ہے, آج ہمارے بچے جو اسکول اور کالج میں جا رہے ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جب میر تقی میر کے اشعار ان کے سامنے آتے ہیں, سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو اشعار کہے گا مصیبت ہماری پڑ گئی کہ 20 نمبر کا سوال ہم نے سالو کرنا ہے, اشعار کی تشریح کرنی ہے, سمجھ نہیں آتی. اب غالب کی اردو مجھے اور آپ کو, معاف کیجئے گا آپ نہیں, ہم جیسے لوگوں کو یہ آج کی نوجوان نسل کو کہاں سمجھ آتی ہے. غالب کو لے رہے, میر تقی میر کو لے رہے, زبان بدل گئی. اسی اعتبار سے دنیا کی دوسری زبانوں کا حال ہے, لیکن عربی وہ معجزہ ہے خود اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. عربی انٹیکٹ ہے صدیوں سے, وہ اصل عربی جس میں قرآن نازل ہوا, لغہ فصحیٰ جسے کہیں گے, عربی مبین جسے کہیں گے, رب کائنات نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. چنانچہ چند وہ حضرات جو غیر مسلم تھے انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے عرب کے دیہاتوں میں وقت لگایا, وہ اصل عربی انہوں نے سیکھی, یہ اصل عربی آپ کہیے, پھر قرآن کی ترجمہ تشریح انہوں نے انگلش میں کیا ہے اصل عربی سیکھ کر. آج بھی وہ سیکھنا چاہتے تھے تو ان کے لیے ذرائع موجود ہیں, مگر ماضی کی اردو یا ماضی کی انگریزی آج کا نوجوان اس کے پلے نہیں پڑتی, لیکن عربی وہ زبان ہے کہ آج تک وہ انٹیکٹ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گی. یہ خود قرآن کا معجزہ ہے کہ جس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اللہ نے اس لیے وہ قرآن ہی محفوظ نہ کر دیا بلکہ اس زبان کو بھی محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے کہ جس میں رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ قرآن کی دعوت, یہ قرآن اس لیے ادا کیا تم عقل سے کام لو. کیا مطلب؟ تم اس میں غور و فکر کرو, تم اس کو سمجھو, تم اس سے رہنمائی حاصل کرو اپنے لیے. جیسے بارہا ایک آیت کا ذکر ہوا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. تو غور کرنا چاہیے, اللہ ہمیں یہ حس, یہ جذبہ, یہ ذوق, یہ شوق عطا کرے میرے لیے قرآن میں کیا ہے. اور خدا کی قسم مجھے ملتا ہے, یعنی میں اور آپ جب اس جذبے سے, اس ذوق و شوق سے قرآن کو کھولیں گے تو ملے گا کہ ہاں یہ آیت میرے لیے ہے. کبھی سن لیا کسی درس میں میں نے, آپ نے, ہم نے کہیں بیٹھ کر یہ ترجمہ پڑھا, تفسیر پڑھی, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اب ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا, نہ ان کو جھڑکنا, نرمی سے بات کرنا. ممکن ہے 6 دن پہلے, 12 دن پہلے, 2 مہینے پہلے میں نے کہیں درس سنا ہو, میں نے کہیں ترجمہ تشریح کو پڑھا ہو, میں نے کسی صاحب علم کا بیان ریکارڈڈ سنا ہو, اور آج میں نے والدہ کے ساتھ چلا کر بات کی ہو, یاد تو آئے گا, یاد تو آئے گا کہ نہیں؟ ماں یا باپ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائے تو اف بھی نہ کہنا. اس دن وایت کس کے لیے؟ میرے لیے. اس دن وایت میرے لیے. کبھی ہوگا بدلتے حالات میں مشکلات, پریشانیاں, مسائل بہت ہیں, اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے, بندہ پریشان ہوتا ہے, لیکن ایک آیت سامنے آئے گی, الیس اللہ بکافر عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کہیں سنا ہوگا, کہیں پڑھا ہوگا درس میں بیٹھ کر چھوٹا سا جملہ, الیس اللہ بکافر عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس دن مجھے لگے کہ ہاں اللہ تو کافی ہے, میری اوقات, میرے مسائل کی حیثیت کیا اللہ کے سامنے؟ وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق, پوری کائنات کا خالق, مالک, رازق, محافظ, نفع نقصان کا کل اختیار رکھنے والا. تو ایسے بدلتے حالات میں یہ آیت مجھے توکل کا درس دے گی, اللہ پر توکل کرو, اللہ سب کے لیے کافی ہے. یہ تو 2 مثالیں ہیں, ایسی سینکڑوں مثالیں ہوں گی, کبھی مجھے, کبھی آپ کو, کبھی فلاں کو, کبھی فلاں کو لگے گا اس دن کہ آج یہ آیت گویا میرے ہی لیے ہے. اور قرآن کہتا ہے فی ذکرکم افلا تعقلون, اس میں تمہارا ذکر موجود ہے, تمہارے حالات کا ذکر ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی میں فضیلت قرآن کے موضوع پر ایک طویل خطبہ ہے جس میں آپ نے بھی فرمایا فی نبو ما قبلکم وخبر ما بعدکم, اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور تمہارے بعد والوں کی خبریں بھی ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے تمہارے بعد والوں کی خبریں, تو بعد والوں میں میں اور آپ بھی تو شامل ہیں, تو میری اور آپ کی خبریں بھی ملیں گی, میرا اور آپ کا ذکر بھی ملے گا اس قرآن حکیم میں. وہ نگاہ, وہ سوچ, وہ ذوق اور وہ شوق ضروری ہے. انشاءاللہ یہ ہر دن قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ سوچئے نا اللہ نے کیا منصوبہ مجھے اور آپ کو دیا رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے. پانچ نمازوں کی فرضیت, باقی بات تو مجھے بعد میں کرنی. میدان کربلا میں بھی حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی, ٹھیک ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیر. چھوڑ تو سب کچھ دیا, اختیار کیا کچھ کیے بیٹھے ہیں, ورس کروں گا میں آگے چل کر انشاءاللہ. بہرحال تو ہر نماز, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, قرآن موجود ہے. اللہ کا تو یہ منصوبہ ہے, اللہ کی تو یہ چاہت ہے, اللہ کی تو یہ مشیت ہے, اللہ کا تو یہ تقاضا ہے. ہر چند گھنٹوں بعد تم قرآن سے گزرو, فجر میں, ظہر میں. سنت نوافل بھی تو پڑھے گا. اگر ظہر عصر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے تو سنتوں میں تو میں خود تلاوت کرتا ہوں کہ نہیں؟ فجر میں قرآن, ظہر میں قرآن, عصر میں قرآن, مغرب میں قرآن, عشاء میں قرآن. اتنا قرآن چاہتے ہیں اللہ کہ میں اور آپ اس سے جڑے. کوئی وقت مفتی اعظم بھی ہو وہ بھی قرآن سنے گا, پڑھے گا نماز میں. اب مجھ جیسا عام مسلمان ہوگا وہ بھی پڑھے گا قرآن, سنے گا قرآن. مرد ہوگا قرآن, عورت ہوگی قرآن, بچہ ہوگا تو قرآن, جوان ہوگا تو قرآن, بوڑھا ہوگا تو قرآن, پی ایچ ڈی ہو تو قرآن, لے مین ہو عام مسلمان تو قرآن, امریکن مسلم ہو, افغانستان کا مسلمان ہو, ساؤتھ افریقہ کا مسلمان ہو یا پاکستان کا مسلمان ہو, کیا پڑھے گا, کیا سنے گا؟ قرآن. اتنا اللہ قرآن 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 کی ہیمرنگ کرواتے ہیں کہ آج وہ ذوق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ, آج وہ شوق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ, وہ طلب ہے قرآن کے لیے, وہ تڑپ ہے قرآن کے لیے. اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا کہ انہو وانہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اللہ اکبر. بے شک وہ قرآن ہمارے پاس اس کتاب میں ہے, ام الکتاب, ایک مراد لوہے محفوظ میں, لعلی حکیم, بہت بلند مرتبے والا ہے قرآن اور بڑی حکمتوں والا ہے قرآن. یہ قرآن کی صفات کا بیان ہے. ویسے یہ صفات اللہ کی بھی ہیں, العلی بہت بلند مرتبے والا, الحکیم حکمتوں والا, یہ اللہ کی بھی صفات ہیں. لیکن یہاں یہ صفات اللہ نے قرآن کے لیے استعمال فرمائی. وہ ام الکتاب, ام الکتاب لوہے محفوظ میں ہمارے پاس, لعلی جن بہت بلند مرتبے والا, حکیم بڑی حکمتوں والا ہے, بہت بلند مرتبے والا قرآن ہے یہ اور بڑی حکمتوں والا قرآن ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ ہوا ذکر الحکیم, یہ حکمتوں بھرا ذکر ہے قرآن حکیم. جس کو وزڈم چاہیے, دانائی چاہیے, اللہ کے اس کلام سے ملے. اور کیوں نہ ملے, اللہ الحکیم ذات ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ الحکیم ہے تو اس کے کلام میں بھی حکمتیں موجود ہیں. آج دنیا وزڈم تلاش کرتی ہے, کبھی برنارڈ شاہ کے اقوال کے اندر, کبھی فلاں کے اقوال کے اندر, کبھی مینجمنٹ کے فلاں گرو کے اقوال کے اندر, کبھی فلاں بڑی انڈسٹریز کو چلانے والے کے اقوال کے اندر. یہ سب بندے ہیں, یہ سب مخلوق ہیں, اللہ ان سب کا بھی خالق ہے. اس خالق کے کلام میں کیا حکمتیں ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بارے میں فرمایا لعلیٌ حکیمٌ, یہ قرآن بڑے بلند مرتبے والا بھی ہے اور بڑی حکمتوں والا بھی ہے. درس یعنی جو بیان ہے قرآن کا, اس کو تو یہاں میں موقوف کر رہا ہوں. تھوڑا سا تذکرہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تناظر میں. دیکھیے یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا ہمارے, ہم آج کل ایک ٹرینڈ ہمارے سیٹ ہو گیا ہے, معاف کیجئے گا, آج اسلام سیزنل ہو گیا ہے. کبھی 10 دن کا اسلام, کبھی 12 دن کا اسلام, کبھی کسی اور اوکیشن کی بنیاد پر اسلام. حالانکہ اسلام تو میرے اور آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے تقسیم نہ کرو دین کے احکامات میں, کتاب کے احکامات میں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے بعض حصوں کو لیتے ہو, بعض کو چھوڑ دیتے ہو. کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا, آسان لگا تو عمل کیا, مشکل لگا تو چھوڑ دیا. یہ تقسیم اگر اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات میں ہو رہی ہے تو فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, تم میں سے جو یہ رویہ اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے. یہ جو تقسیم آج ہم کر بیٹھے ہیں, کچھ احکامات دیتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ ناقابل قبول اللہ کے ہاں. پورے کے پورے دین پر عمل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے. پھر دین وہ جو رسول اللہ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میری عقل سے نہیں, میرے معاشرے کے ٹرینڈ سے نہیں, معاشرے میں یہ چل رہا ہے تو چلو اس کو ہی کیٹر کر لیا جائے. نہیں, یہ نہیں ہے. دین وہ ہے جو رسول اللہ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پھر صحابہ سے ملے گا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب سیدنا حسین کی شہادت کا معاملہ رضی اللہ تعالی عنہ, بہت عظیم سانحہ بھی اور بہت عظیم شہادت, اس میں کوئی شک نہیں. مگر آج ان کے نام سے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اس سب کچھ کا اکثر حصے کا کوئی تعلق حضرت حسین کی سیرت سے نہیں رضی اللہ تعالی, کوئی تعلق رسول اللہ کی سنت اور اسوہ سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کس مقصد کے لیے اپنی جان دے گئے, ان کا خطبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ مستند ذرائع سے جو ہمارے اہل علم نے نقل کی ہیں, بعد وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ پورا خطبہ وہ ہے جو خود رسول اللہ کی تعلیمات پر مشتمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اگر یہ تاریخی بات بھی ہے تو تاریخ کو پرکھنے کے لیے شخصیات میرے اور آپ کے لیے دلیل نہیں, تاریخ کو پرکھنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور اس کے رسول کے اقوال, وہ ہمارے لیے حجت ہے. یہی اصول ہمارے علماء نے سکھایا. تاریخ میں ہر بات ملتی ہے, ظاہر بات ہے یہ سارے مورخین میدان کربلا میں تو موجود تھے نہیں تھے, تو یہ تو زبانوں سے بات پہنچی ہے نا, تو زبانوں سے اس طرح کی پہنچنے والی بات اور زبانوں سے رسول اللہ کی پہنچنے والی بات میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. رسول اللہ کے اقوال, رسول اللہ کی باتیں اگر لاکھوں لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں تو لاکھوں افراد کی زندگیوں کو کھنگالنے والے, ان کے کریکٹر کو بیان کرنے والے, ان کی زندگی کے گوشوں کو کھولنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں سے زیادہ ہے. سنت و حدیث رسول اتنے مستند ذرائع سے پہنچی, تاریخ اتنے مستند ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی ہے, اس کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. باقی جو کچھ ہمارے لفاظی اور خطابت کے جوہر دکھائے جاتے ہیں یہ ہمارا میدان نہیں, ہمیں یہ کام کرنے بھی نہیں آتے. آج بس دل کیا کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ, جسے کئی ہمارے اہل علم نقل کیا ہے مستند سیرت کی تاریخ کی کتابوں سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور آپ غور کیجئے کہ وہ مقصد کیا تھا, کہاں وہ خلافت اسلامی, یہ یوں نظام کہیے نظام اسلام جو رسول اللہ قائم کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کا تسلسل خلفائے راشدین ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, جہاں میں شورائیت کا اصول ملتا ہے, جہاں حاکمیت اللہ کی دکھائی دیتی ہے, جہاں قرآن اور سنت رسول دلیل دکھائی دیتے ہیں, جہاں قوم کے سردار حدیث کے مطابق قوم کے خادم دکھائی دیتے ہیں, جہاں وقت کے خلیفہ اپنی کمر پر اناج کو لاد کر بیت المال سے ایک بڑھیا کے گھر اس کے بچوں کو یا ایک عورت کے گھر اس کے بچوں کو پہنچاتے ہو, وہ ان اصولوں پر جو نظام خلافت خلفائے راشدین عطا کر گئے, جس مرحلے پر یہ محسوس ہوا اب ان اصولوں سے کمپرومائز کیا جا رہا ہے, اب یہ کچھ دراڑ پڑنے لگی ہے, مکمل زمین بوس نہیں ہوا نظام, دراڑ پڑنے لگی, یہ ڈیویشن آنے لگی ہے, اس موقع پر سیدنا حسین کھڑے ہوئے عظیمت کا پہاڑ بن کر رضی اللہ تعالی عنہ. ڈیویشن کا مطلب کیا ہے, ہم ہائی وے پہ جا رہے ہوں, کسی جگہ میں ٹرن لینا ہے رائٹ پہ یا لیفٹ پہ, مثال کے طور پہ سیدھے آپ پہ ٹرن لینا ہے, اگر یہ ٹرن میں نے غلط لے لیا تو شروع میں تو ہائی وے اور یہ ٹرن بالکل ایک وی کے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے, لیکن جتنا میں آگے جاؤں گا وہ ہائی وے میری نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی. اس کو میں کہہ رہا ہوں دڑاڑ پڑنا, ڈیویٹ ہونا. ابھی ڈیویشن شروع ہوئی ہے, پورا اسلامی نظام پورے کا پورا زمین بوس نہیں ہوا, وقت کے حکمران کے کردار میں بگاڑ ہے, مگر لوگ اپنے فیصلے شریعت کے مطابق چاہے تو عدالتوں سے لے سکتے تھے, پورا عمارت پوری عمارت زمین بوس نہیں. لیکن اس ذرا سی ڈیویشن کو سیدنا حسین نے بہت دور تک دیکھا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ, اور خطاب ان کے جو خطبات کئی خطبات ہیں, ایک بلکہ دو خطبات کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھو. فرماتے ہیں اے لوگوں, یہ ابن کثیر میں بھی ہے, تاریخ ابن کثیر میں بھی مشہور کتاب تاریخ کی, اور اس کو ہمارے عہد حاضر کے ماضی قریب کے علماء نے بھی نقل کیا. اے لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے, خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے, عہد الہی شکستہ کرتا ہے توڑتا ہے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے, اور دیکھنے پر بھی نہ تو یعنی دیکھنے والا, اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے نہ اپنے قول سے اس کی مخالفت کرتا ہے, تو خدا ایسے لوگوں کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث یاد آتی, من را منکم منکرا فلیغیر بیدی فان لم یستطع فبلسانی فان لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان. جو کوئی تم میں سے بدی کو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے, اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلے, اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں برا جانے. اور مسلم کی روایت میں آخر میں ایک روایت میں یہ الفاظ, ذالک ضعف الایمان, یہ ایمان کا ہلکا کمزور ترین درجہ ہے. اور دوسری روایت ہے, وریث وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اگر ظلم بربریت برائی اللہ کی حدود کا ٹوٹنا اگر ہاتھ سے بدل سکتے تو ہاتھ سے بدل دو, اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلو, اگر زبان پر بھی تالے پڑ چکے ہوں تو دل میں برا جانو, لیکن یاد رکھنا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اس پورے بیان کی پیچھے وہ حدیث سامنے آتی ہے, فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں, رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں, فساد ظاہر ہے, حدود الہی معطل ہیں, مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے. مال غنیمت کا ایک حصہ بیت المال میں جاتا ہے, وہ امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہیں. آج کے تناظر کو ذہن میں رکھیے, باپ کی جاگیر سمجھ کے قوم کا پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے, حدود الہی کس طرح معطل. معطل جنگ اللہ اور اس کے رسول سے جاری ہے, سود کے دھندے اور نظام کو قائم دائم رکھ. اندازہ کیجئے ذرا, یہاں تو ابھی ڈیویشن ہوئی یا تو الٹ ہے معاملہ ہمارے ماحول میں. آج فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے, خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ آج بھی نہیں ہو رہا, اللہ کی حرام کردہ باتوں کو قانون کا سہارا دے کر حلال کیا ہوا ہے. مسلمانوں نے, غیروں کو تو چھوڑے, مسلمان مملکتوں نے کر رکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں. نواسۂ رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تفصیلات ہیں کہ ان کی شہادت کی بشارت کہہ رہا ہوں میں, وہ رسول اللہ نے سنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. فرما رہے ہیں میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں. تمہارے بے شمار, یہ کوفہ والوں سے کہا, بڑی غداری کی ان لوگوں نے, تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد پیغام لانے والے میرے پاس پیام میں بیعت لے کر پہنچے, بیعت کرنے کا پیغام. تم عہد کر چکے ہو کہ تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو گے اور نہ مجھے دشمنوں کے حوالے کرو گے. اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہے تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے, کیونکہ میں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. میری جان تمہاری جان کے ساتھ, میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں, مجھے اپنا نمونہ بناؤ اور مجھ سے گردن نہ موڑو. لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے میری بیعت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں, کیونکہ تم پہلے بھی حرکتیں میرے والد کے ساتھ کر چکے ہو. تم میرے باپ, آگے الفاظ نہیں کہ سیدنا حسین کے, تم میرے باپ علی رضی اللہ عنہ, بھائی حسن اور عمے زاد مسلم, چچا داد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو. وہ فریب خوردہ ہے جو تم پر بھروسہ کرے, لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے. تم نے اپنا حصہ کھو دیا, اپنی قسمت بگاڑ دی. جو بد عہدی کرے گا خود اپنے خلاف بد عہدی کرے گا, خدا تعالی ان قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا. ایک اور خطبے کا تھوڑا سا حصہ ہے, معاملے کی جو صورت ہو گئی تم دیکھ رہے ہو, دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا, منہ پھیر لیا, نیکی سے خالی ہو گئی, ذرا سی تلچھٹ باقی ہے, حقیر سی زندگی رہ گئی ہے, ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے. افسوس تم دیکھتے نہیں کہ حق پس پشت ڈال دیا گیا ہے, باطل پر اعلانی عمل کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے. وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں لقاء الہی یعنی اللہ سے ملاقات کی خواہش کرے. میں شہادت ہی کی موت چاہتا ہوں, ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے. کہاں یہ خطاب سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہ. اور آج ہم چھٹیاں مانگتے ہیں حکومتوں سے, آٹھ کی بھی چھٹی ہو گئی آج, کچھ بچے تو اسکول گئے نہیں نا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا عمر کی شہادت کی بھی چھٹی دو, کچھ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی بھی چھٹی دو. تو مانگو پھر, حضرت علی کی شہادت بھی کس رمضان کو ہوئی ہے, پھر شہدائے احد کی بھی چھٹی مانگ لینا، پھر شہدائے بدر کی بھی چھٹی مانگ لینا، پھر 259 صحابہ نے جانے دی تھی رسول اللہ کے دور میں چھٹی مانگ لینا، یہ پیغام تھا ان شہادتوں کا. اور کھانے پینے کے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ کے میرے سامنے ہیں. نبی کی سنت عاشورہ کے دن کیا ہے؟ روزہ. اور 9 کا ملا لے 11 کا ملا لے، 9 کی آپ نے ترغیب دلائی، 11 کی بھی گنجائش. جو نبی کی سنت پر عمل کرے گا خرافات سے بچے گا. خرافات میں کون پڑ رہا ہے؟ جس نے نبی کی سنت کو چھوڑا. نبی نے تو روزہ رکھا اس دن، اور حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو 61 ہجری میں ہوئی ہے، دین تو مکمل ہو گیا 110 ہجری میں، رسول اللہ تشریف لے گئے دنیا سے. وہ تو پورا تاریخی پس منظر ہے عاشورہ کے دن کے روزے کا. جب تک فرض روزے نہیں آئے تھے رسول اللہ عاشورہ کا دن کا روزہ فرض کے درجے میں رکھتے تھے اور رکھواتے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ نفل کے درجے میں آ گیا. لیکن پوری زندگی رسول اللہ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے نفل، لیکن کسی کو کچھ کرنا ہے تو یہ کرے، نبی کی تو یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ شہادتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ کا دور ہے، آپ کا مبارک خون طائف کی گلیوں میں بہایا گیا، آپ کا مبارک خون احد کے میدان میں بہایا گیا، 70 صحابہ کی لاشیں احد کے میدان میں آپ نے دیکھے، امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر علیہ السلام، سید الشہداء کا امیر حمزہ کو جن کی لاش کا مفلا کیا گیا، بھی حرمتی کی گئی. 70 صحابہ کی جانے، 259 جانے گئیں رسول اللہ کے دور میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. دین غالب ہو گیا فتح مکہ کے بعد، اس کی توسیع خود رسول اللہ نے فرمائی غزوہ تبوک کا آغاز کر کے سلطنت روما کے خلاف بیرون عرب، جس کی آگے اور ایکسپینشن خلفائے راشدین کے دور میں، خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی مسلمانوں کی تھی سیدنا عمر کا دور، 44 لاکھ مربع میل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی اسلام کی حکمرانی پہنچی. بہرحال خلفائے راشدین کا دور آئیڈیل ترین دور ہے، اور وہ رسول اللہ کے دور کا ریپلیکا ہے، یعنی اسی کا نمونہ ہے. حدیث کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی اصولوں کے مطابق خلافت کا نظام. دیکھیے شہادتوں کا سلسلہ رکا نہیں، دور نبوی میں دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے جانے پیش کی گئیں. رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے بعد جب دین غالب ہو چکا تھا، اس کے غلبے کو برقرار رکھنا اور اس کی مزید ایکسپینشن جاری رہے، توسیع جاری رہے، اس کے لیے جانے دی گئیں. اور 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے. 28 ذلحجہ کو حملہ ہوا تھا سیدنا عمر پر رضی اللہ عنہ کا مبیش، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے، 18 ذلحجہ کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے. سیدنا عمر جا رہے تھے حالت نماز میں، ان پر ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا مشرک ایران کا، اس نے حملہ کیا ہے نماز کی حالت میں، فجر کی حالت میں. سیدنا عثمان کی شہادت 18 ذلحجہ کو، 50 دن کا محاصرہ ہوا ہے، 50 دن پانی نہیں پہنچا ہے، اور ان کے حجرے کے باہر حضرات حسنین نے پہرہ دیا ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. آج تو اہل بیت کو ایک طرف کر کے، صحابہ کو دوسری طرف کر کے، پتہ نہیں کس طرح کی مغلظات بکی جاتی ہیں معاذ اللہ. اور یہاں حضرت علی نے حضرات حسنین کو سیدنا عثمان کے پہرے پر مقرر کیا، اور بعد میں جب شہادت ہو گئی 50 دن کا محاصرہ، پانی نہیں ملا 50 دن تک، کم و بیش کچھ دن کا فرق ہو سکتا ہے، تو بعد میں سختی کا اظہار بھی کیا بیٹوں سے کہ تم نے کیا کیا آخر، یعنی ان کو ذرا سرزنش بھی کی. سیدنا علی کی ایک بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، اتنے قربی قریبی تعلقات ہیں ان لوگوں کے. اللہ کے حضرت عمر فرماتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، مجھے مشورے دیتا ہے، میری معاونت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیر، اس قدر ان کے قریبی تعلقات ہیں. بہرحال 21 رمضان کو سیدنا علی کی شہادت ہے، فجر کے اندھیرے میں ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے، 3 خلفاء 4 میں سے شہید ہوئے ہیں. شہادتیں تو ہر دن ملیں گے ہماری تاریخ میں. تو دور نبوی میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے جانے، غلبہ دین کے بعد اس کی ایکسٹینشن اور اس کے دفاع کے لیے جانے، جن میں خلفاء بھی شہید ہوئے. اور سیدنا حسین کہاں کھڑے ہیں؟ وہ نظام خلافت جو خلفائے راشدین دے گئے اس کے مزاج میں، نبوی مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، یہاں عظیمت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے. ہاں صحابہ کرام اور بھی تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت کوئی اقدام مناسب نہیں ہے، اور ان کی نیتوں پر کوئی شک کرے تو ہمیں اس کے ایمان پر شک ہوگا. انہوں نے ایک رخصت کا پہلو اختیار کیا اور بالکل اپنی رائے میں بجا ہے وہ ٹھیک ہے، اور سیدنا حسین نے عظیمت کا پہلو اختیار کیا ہے کہ کوئی تو کھڑا ہو، اور وہ رائے ہوگی اپنی جگہ بالکل درست ہے، دونوں آراء اپنی جگہ درست ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر جان اپنی نہیں اپنے گھرانے کی بھی پیش کرتے ہیں. کہ کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوٹی حسین کی رضی اللہ عنہ. حسین کے چہرے پر رسول اللہ، ان کے نانا کی اور ان کے والد سیدنا علی کی سنت، یہ داڑھی بھی موجود تھی. حسین کی بیبیاں، حسین کے گھر کی خواتین، حسین کے گھر کی بیٹیاں، وہ خیمے کے اندر باپردہ موجود تھیں. آج پردوں کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، سنت رسول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پردے کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، مسجد ویران دکھائی دیتی ہیں. کربلا میں پیغام دیا جا رہا ہے نماز کا، کربلا میں پیغام دیا جا رہا ہے عفت کا، کربلا میں پیغام دیا جاتا ہے تلاوت قرآن کا، کربلا میں پیغام دیا جاتا ہے توکل علی اللہ کا، کربلا میں پیغام دیا جاتا ہے باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا. اور ہم چھٹیاں مناتے ہیں، ہم دیگے چڑھاتے ہیں، ہم شربت پیتے ہیں، ہم قورمے بریانیاں اور متنجن اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جانیں یہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں، یہ شہادت یہ پیغام دے رہی ہیں. اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغور، پورا دین زمین بوس ہے، اور اس کے برخلاف اللہ کی حکم اور احکامات کو تو توڑا جا رہا ہے، نئی نئی باتیں شامل کی جا رہی ہیں، کفریہ باتیں شامل کی جا رہی ہیں ہماری مملکتوں کے اندر. تو پیغام شہادت حسین کے، کھڑے ہو جاؤ، ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں ان سے، ہمارا خون زیادہ قیمتی ہے، ہماری اولادیں زیادہ قیمتی ہیں، ہمارے گھرانے زیادہ قیمتی ہیں. کوئی پسینہ تو بہے اللہ کے دین کے لیے، کھڑا تو کوئی ہو، اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بچانے کے لیے، اور ان کی عظمتوں کے قصیدے پڑھنے کے لیے ٹاک شوز کے اندر گالیاں بھی دے دیتے ہیں دوسروں کو، اور سڑکیں بھی جام کر دیتے ہیں لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے کو تیار، بجلی کے بل بڑھ گیا تو اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار، وتھ ہولڈنگ ٹیکس لگ جائے اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار. کوئی نبی کے دین کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی شہر بلاک ہوا؟ بلاک کرنے سے مراد توڑ پھوڑ نہیں ہے، نہیں، یہ دین تو ہمیں اللہ کا، یہ ملک اسلام کے نام پر ہم نے لیا تھا، کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ ہم اپنے لیڈروں کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے پورے شہر جلا دیں، بلاک کر دیں، نبی کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو پیغام لینا ہے تو یہ پیغام لے صحابہ کی شہادتوں سے، اہل بیت کی شہادتوں سے، سیدنا حسین کی شہادت سے، کہ ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے، ظالموں کا ساتھ دینا ہے، ہاتھ سے بدلو. نبی نے کہا علیہ السلام، اگر اس کی ستا آدمی زبان سے بدلو، ورنہ کم سے کم دل میں برا جان کر ارادہ تو کرو کہ زبان سے بھی بدلیں گے، اور جب اللہ توفیق دے گا تو میدان میں آ کر ہاتھوں سے بھی اس ظالمانہ نظام کو، سرکش نظام کو بدلیں گے. کسی نے پیغام یہ لینا ہے تو لے، باقی ہلے گلے میں کوئی کمی نہیں، کمرشلائزیشن میں کوئی کمی نہیں، مزے لینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تین دو چھٹیاں تھی، تین لے لو، پکنک پر جانے میں کوئی کمی نہیں، کرتے رہو پھر یہ سب، لیکن یہ تو برباد کر دینے والی بات ہے، یہ کوئی مقصدیت نہیں ہے. اللہ ہمیں مقصد والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.